لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المطهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد وفي القرآن الحميد قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المجيد الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله آئیے ہم سبھی حضرات ایک مرتبہ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم نور مجسم فخر کائنات امام الانبیاء خاتم الانبیاء والمرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم جھوم کر نور و سلام کا نذرانہ پیش صلح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صلح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا مست بو ہیں بلبلے پڑھتے ہیں کلمہ نور کا بارہویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا بارہ برجوں سے جھکا ہر ایک ستارہ نور کا آئی بدعت چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا آئی بدعت چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا ماہ سنت مہر طلعت لیلے بدلا نور کا تیرے ہی ماتھے رہا اے جان سہرا نور کا تیرے ہی ماتھے رہا اے جان سہرا نور کا بخت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیارا نور کا نور دن دونا تیرا دلال صدقہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی تیری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا چونکہ یہ ماہ مبارک نور کی آمد کا مہینہ ہے اس لیے امام اہل سنت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصیدہ نور کے چند اشعار میں نے آپ کے سامنے پیش کروں گا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہونے کی وجہ سے اس مہینے کو خصوصی شرف اور کمال حاصل ہے جو کسی اور مہینے کو حاصل نہیں ہو مگر ایک بات ذہن میں رہے یہ مہینہ حضور کی ولادت کا مہینہ ہے حضور کی تخلیق کا مہینہ نہیں اس مہینے میں حضور کی ولادت ہوئی ہے حضور کی تخلیق نہیں ہوئی اس لیے کہ حضور کی تخلیق تو اس وقت ہو چکی تھی جب وقت کو بھی پیدا نہیں کیا گیا تھا اسی عالم کون و مکان میں یہ محض سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ معبود تھا کوئی عابد معبود تھا کوئی عابد نہیں تھا مخلوق تھا خالق تھا کوئی مخلوق نہیں تھی مقصود تھا کوئی قاصد نہیں تھا حسن ازلی تو موجود تھا لیکن اس حسن ازلی کا دیدار کرنے والا کوئی نہیں تھا یعنی اللہ رب العزت کی ذات موجود تھی لیکن اس ذات کا مشاہدہ کرنے والی کوئی ذات موجود نہیں تھی جب اللہ نے چاہا کہ اس کا دیدار کیا جائے اس کو پہچانا جائے اس کی معرفت حاصل ہو تو اس نے اپنے نور کے فیضان سے نور محمدی کو پیدا فرمایا۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ساری کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ تو نور محمدی اول الخلق ہے، یعنی اس کو اولیت کا درجہ حاصل ہے، کائنات میں سب سے پہلے نور محمدی کو پیدا فرمایا اللہ رب العزت نے۔ اور یہ ایسا نہیں کہ محض عقیدت و محبت میں کہا جا رہا ہے، اس پر قرآن مقدس کی دلیل بھی موجود ہے، حدیث نوری بھی موجود ہے۔ حدیث نوری جس میں سرکار کی عظمت کے جلوے نظر آتے ہیں، سرکار کی عظمتوں کو بیان کیا گیا ہے، اور بے شمار متعدد کتابوں کے اندر یہ حدیث نوری موجود ہے، جس سے حضور کا نور ہونا بھی ثابت ہوتا ہے اور حضور کا اول الخلق ہونا بھی ثابت ہوتا ہے۔ جہاں ایک طرف یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور نور ہے، حضور کو نور کہنا قرآن کا طریقہ، حدیث کا طریقہ ہے، وہیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور اول خلق ہے، سب سے پہلے اللہ نے حضور کے نور کو پیدا فرمایا۔ اور یہ بھی ثابت ہوا اس حدیث نوری سے کہ کائنات کی ہر شے حضور کی نور کی محتاج ہے۔ اب حدیث نوری ہے کیا؟ پہلے میں حدیث نوری کو بیان کرتا ہوں، پھر اس کی کچھ تشریح، یہ میں تبرکاً بیان کر رہا ہوں اس لیے کہ حدیث نوری میں نے پچھلے سال بھی بیان کی تھی اور آپ علماء سے اس کو بارہا سنتے بھی رہتے ہیں۔ اس حدیث نوری کو سننے سے اہل سنت والجماعت کو جتنی زیادہ خوشی حاصل ہوتی ہے، اتنا ہی زیادہ رنج و غم غیر مقلدین کو وہابیہ دیابنا کو ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ہمارے دلوں میں ایمان ہے، ان کے دلوں میں بغض ہے، تنگی ہے۔ حدیث نوری میں یہ آیا ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، یہ روایت کرتے ہیں۔ اب یہ جو حدیث نوری ہے یہ مواہب دنیا کے اندر بھی موجود ہے، الحدیقۃ الندیہ جو کتاب ہے اس کے اندر بھی موجود ہے، سیرت حلبیہ کے اندر بھی موجود ہے، اور علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوہ کے اندر بھی اس کو روایت کیا ہے، اور علامہ کاشف حربی نے معارج النبوہ کے اندر بھی روایت کیا ہے، اور اس حدیث کا ایک حصہ المرفوع شریف کے اندر بھی امام اہل سنت نے ذکر کیا ہے، متعدد سیرت نگاروں نے اپنی اپنی سیرت کی کتابوں میں اس کو ذکر کیا ہے، اور سب کا منبع، سب کا مرجع مصنف عبدالرزاق، یہ جو حدیث کی بڑی مشہور کتاب مصنف عبدالرزاق ہمارے یہاں مدرسے میں ہے، جس کو شوق و دیکھے آ کر، بڑی ضخیم کتاب ہے۔ امام عبدالرزاق جو علم حدیث کے بہت بڑے ماہر تھے، محدث تھے، جو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں اور امام بخاری کے استاذ ہیں، مصنف عبدالرزاق کے اندر یہ حدیث پاک ہے، اور غیر مقلدین نے جو اس حدیث کو نکال دیا ہے، جو چھپواتے ہیں سعودیہ میں، تو وہ جو وہاں ملتی ہے مصنف عبدالرزاق، اس میں حدیث نوری نہیں ہے، لیکن ہم نے جو بیروت سے نسخہ منگایا اس میں بھی حدیث نوری نہیں ہے، لیکن الحمدللہ میرے پاس ایسا نسخہ بھی مل گیا جس میں حدیث نوری موجود ہے، اور غیر مقلدین نے اس حدیث نوری کو نکال دیا ہے، اس لیے کہ سرکار کے عظمت سے چڑھ ہے ان کو۔ حدیث نوری میں یہ آیا ہے، جابر بن عبداللہ سے مروی فرماتے ہیں، قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، بے ابھی انت و امی، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو، اخبرنی عن اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء، حضور مجھے بتائے کہ اللہ تعالی نے کائنات میں سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا۔ آقا فرماتے ہیں، اے جابر، یا جابر، اللہ تبارک قد خلق نور نبیک من نوری، اللہ تبارک نے کائنات میں سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا اپنے نور کے فیضان سے۔ اس کے بعد فرمایا، فجعل ذلک النور یدور بالقدرہ، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ نور جہاں چاہتا گردش کرتا رہا، سیر کرتا رہا، ولم یکن فی ذلک الوقت لوح ولا قلم، اس وقت نہ ہی لوح تھا نہ ہی قلم، ولا جنۃ ولا نار، نہ ہی جنت کا وجود تھا نہ ہی دوزخ کا وجود تھا، ولا ملک ولا سماء ولا ارض، نہ ہی فرشتوں کا وجود تھا نہ ہی زمین کا نہ ہی آسمان کا، ولا شمس ولا قمر، نہ ہی چاند سورج کا وجود تھا، ولا جنی ولا انسی، نہ ہی کسی جنات کا وجود تھا نہ ہی کسی انسان کا وجود تھا۔ فلما اراد اللہ تعالی ان یخلق الخلق، تو جب اللہ نے میرے نور کو پیدا کرنے کے بعد مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا، قسم ذلک النور اربعۃ اجزاء،
تو اللہ نے اسی نور کے چار حصے کیے، فخلق من الاول القلم ومن الثانی اللوح ومن الثانی العرش ثالث العرش، پھر اللہ نے پہلے حصے سے قلم کو پیدا فرمایا، دوسرے حصے سے لوح کو پیدا فرمایا، اور تیسرے حصے سے عرش کو پیدا فرمایا، ثم قسم الجزء الرابع اربعۃ اجزاء، پھر اللہ تعالیٰ نے چوتھے حصے کے پھر چار حصے کیے، فخلق من الاول الکرسی، تو اللہ نے پہلے حصے سے کرسی کو پیدا فرمایا، آیت الکرسی میں جس کا ذکر ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرے حصے سے حملۃ العرش، یعنی فخلق من الثانی حملۃ العرش، تو دوسرے حصے سے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کو پیدا فرمایا، ومن الثالث باقی الملائکہ، اور تیسرے حصے سے باقی فرشتوں کو پیدا فرمایا، ثم قسم الجزء الرابع اربعۃ اجزاء، پھر اللہ نے چوتھے حصے کے پھر چار حصے کیے، فخلق من الاول الجنۃ والنار، تو پہلے حصے سے جنت اور دوزخ کو پیدا فرمایا، ومن الثانی السماوات، اور دوسرے حصے سے تمام آسمانوں کو، ومن الثالث الارضین، اور تیسرے حصے سے تمام زمینوں کو پیدا فرمایا۔ یہ بڑی طویل حدیث ہے، میرے پاس جو نسخہ موجود ہے تقریباً دو صفحے پر یہ پوری حدیث پاک موجود ہے، جس کا ایک حصہ میں نے بیان کیا، اور یہی حصہ سیرت کی تمام کتابوں کے اندر ملتا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے یہ بات واضح ہوئی کہ سب سے پہلے حضور سبر کائنات کے نور کو پیدا فرمایا گیا، اس وقت کسی چیز کا وجود نہیں تھا، جنت و دوزخ کا وجود نہیں تھا، چاند ستاروں کا وجود نہیں تھا، زمین و آسمان کا وجود نہیں تھا، آسمان و زمین کا وجود نہیں تھا، اور اسی طریقے سے کسی انسان کا وجود نہیں تھا، کسی جنات کا وجود نہیں تھا۔ تو کائنات کی یہ رنگینیاں، کائنات کی یہ ساری رنگینیاں اور یہ سارا جمال، یہ سارا حسن سب حضور کا صدقہ ہے۔ کائنات میں جو کچھ پیدا ہوا ہے، یہ چاند سورج، یہ سورج، یہ زمین و آسمان، یہ انسان، یہ جنات، یہ ساری مخلوق جو کچھ بھی ہے، یہ حضور کے نور ہی کا فیضان ہے، اور ساری مخلوق کو حضور کے نور سے پیدا فرمایا گیا ہے۔ تو یہ حدیث نوری تھی جس سے حضور کا نور ہونا بھی ثابت ہوا، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ ساری کائنات حضور کے نور سے پیدا کی گئی ہے، اور سب سے پہلے حضور کا نور پیدا کیا گیا ہے۔ اس لیے یہ مہینہ حضور کی ولادت کا مہینہ ہے، حضور کی تخلیق کا مہینہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ حضور کی تخلیق تو اس وقت ہو گئی تھی کہ ربیع الاول شریف تو ربیع الاول ہے، وقت کا وجود بھی اس وقت نہیں ہوا تھا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب نہ ہی زمین تھی نہ ہی آسمان، چاند سورج کا وجود بھی نہیں تھا، اور کسی چیز کا وجود بھی نہیں تھا، تو اللہ نے حضور کا نور جو پیدا فرمایا تو نور کہاں رکھا گیا، نور رہا کہاں؟ ایک بات ذہن میں نشی کر لیں آپ، کچھ چیزیں شریعت میں وہ ہوتی ہیں جن پر آپ کو آنکھ بند کر کے ایمان لانا ہے، عقل کی وہاں تک رسائی نہیں ہے۔ مرنے کے بعد کے جو معاملات اور قیامت کے معاملات، آخرت کے معاملات جو ہیں، وہ سارے معاملات ایسے ہیں کہ انسان کی عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ اسی کا نام ایمان ہے کہ انسان بغیر دیکھے ایمان لے آئے، پیغام فرمان مصطفیٰ کی وجہ سے ایمان لے آئے۔ اس لیے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے۔ بہرحال آخرت کی چیزیں ایسی ہیں جو امور توقیفی ہیں، یعنی محض ان پر ایمان لانا عقل کا گھوڑا نہیں دوڑا سکتے۔ اب یہاں جو حدیث پاک میں آیا، اللہ نے سب سے پہلے نور محمدی کو پیدا فرمایا، تو نور محمدی کو کہاں رکھا؟ اس کا جواب خود حدیث پاک ہی میں، اسی حدیث پاک میں ہے۔ آقا فرماتے ہیں فجعل ذلك النور يدور حيث شاء الله تبارك وتعالى، کہ وہ نور جب اللہ نے پیدا فرمایا میرا نور، تو وہ نور اللہ تعالی نے جہاں چاہا وہ نور گردش کرتا رہا، سیر کرتا رہا۔ اور ایک حدیث پاک میں آیا ہے جس کو امام حسین سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم حضرت علی شیر خدا مولا کائنات سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہاں تھے؟ آپ کا نور کہاں تھا؟ آپ کس شکل و صورت میں تھے؟ تو آقا نے فرمایا کنت نورم بین ایدی ربی قبل خلق آدم اربع باربعۃ عشر الف سنۃ۔ آقا فرماتے ہیں میں آدم کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے بھی نور کی شکل میں اپنے رب کی بارگاہ میں موجود تھا۔ یہ 14,000 سال پہلے نور کی شکل میں اپنے رب کی بارگاہ میں موجود تھا۔ اب یہاں پر ایک اعتراض پیدا ہوگا، اس کا جواب میں آگے چل کے دوں گا۔ یہاں 14,000 کا لفظ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ یہ سارے اعتراضات بیان کرنے کی حاجت اس لیے پیش آ رہی ہے کہ ہمارے مخالفین اس طرح کے حدیثوں کو پیش کرتے ہیں، دکھاتے ہیں کہ دیکھو دونوں حدیثوں میں تضاد ہے، دونوں حدیثوں میں تعارض ہے، لہذا ان حدیثوں کو نہیں مانا جائے گا، ان کا جو معنی ظاہر ہو رہا ہے اس معنی کو نہیں مانا جائے گا، اس لیے کہ حدیثوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ وہ آپ مسلمانوں کو ٹکراؤ دکھا کر بہکانے کو کوشش کرتے ہیں تاکہ حضور کا نور ہونا ثابت نہ ہو سکے، حضور کا اول الخلق ہونا ثابت نہ ہو سکے۔ اور ایک بات بھی ذہن نشین کریں، یہ حدیث نوری جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، یہ حدیث نوری ہمارے علماء تو بیان ہی کی ہے، ہمارے محدثین نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے اس حدیث پاک کو بیان ہی کیا ہے، لیکن دیوبندیوں کو بہت بڑے امام، بہت بڑے مولانا، جن کو وہ بہت بڑے حکیم الامت بھی کہتے ہیں، جن کو ہم لوگ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں، انہوں نے بھی اپنی کتاب کے اندر اس حدیث پاک کو ذکر کیا ہے، حدیث نوری کو، نشر الطیب ان کی کتاب ہے، سیرت کی کتاب، اس میں انہوں نے اس حدیث پاک کو ذکر کیا ہے، اور اس حدیث پاک کو ذکر کرنے کے بعد خود انہوں نے لکھا ہے، اگر کوئی ہمارا مخالف میری بات نہیں مانتا تو اپنے پیشوا کی بات مانے، انہوں نے خود اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، بس اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ حضور اول الخلق ہے، یعنی سب سے پہلے اللہ نے حضور کو پیدا فرمایا ہے، حضور سے پہلے کسی چیز کا وجود ہی نہیں تھا، انہوں نے ذکر کیا۔ بہرحال اب اس حدیث پاک میں 14,000 سال کا ذکر ہے، حضور کی تخلیق کب ہوئی، حضور کا نور نبوت کب پیدا کیا گیا، اس بارے میں کوئی تعین نہیں ہو سکتی ہے کہ بتا دیا جائے کہ اتنے سال پہلے، اتنے سال پہلے۔ ہاں ایک حدیث پاک ملتی ہے جو بڑی عظیم الشان حدیث پاک ہے، جس کو ہمارے خطبہ بیان کرتے رہتے ہیں، وہ حدیث پاک سیرت کی بہت سی کتابوں کے اندر موجود ہے، اس حدیث پاک کو سن کر ایک اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے کروڑ سال پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی تخلیق کے کتنے کروڑ سال پہلے نور محمدی کو پیدا فرمایا تھا۔ وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں سعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جبریل امین سے پوچھا، یا جبریل، اے جبریل، کم عمرت من السنین، تمہاری عمر کیا ہے، تمہیں کتنے سال سے نوازا گیا ہے، تمہاری عمر کتنے سال ہے؟ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ لست اعلم، اے اللہ کے رسول مجھے علم نہیں ہے کہ میری عمر کتنی ہے، غیر ان فی الحجاب الرابع نجما یطلع فی کل 70,000 سنة، مگر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو عظمت کے حجابات ہیں، ان حجابات عظمت میں سے چوتھے حجاب عظمت میں ایک ستارہ چمکتا ہے، چمکتا تھا جو 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حجابات کے حجابات عظمت میں سے چوتھے حجاب عظمت میں ستارہ 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا، رائے تو اس نئی نا اس نئی نے وہ 60,000 مرہ، اور میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اب آپ غور فرمائیں، 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، اب اس کے بعد جو الفاظ حدیث ہیں اس کو سننے کے بعد ایک عاشق جھوم جائے گا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبریل امین کا جواب سماعت فرمایا کہ جبریل نے یہ کہا کہ میں نہیں جانتا میری عمر کیا یا رسول اللہ، البتہ 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ چمکتا تھا، میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، تو اس سے میری عمر کا اندازہ ہوتا ہے کہ میری عمر کیا ہوگی، گویا کہ ہر دو دیدار میں 70,000 سال کا فاصلہ، میں نے وہ ستارہ 72,000 مرتبہ دیکھا یا رسول اللہ۔ تو حضور فرماتے ہیں وعزت ربی جل جلالہ انا ذلک الکوکب، اے جبریل تم سن لو، خدا کی قسم وہ ستارہ کوئی اور نہیں تھا، وہ ستارہ میں خود ہی تھا، میری ذات کرام وہ ستارہ تھا جس ستارے کو تم نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، اور جو ستارہ 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا چوتھے حجاب عظمت میں، اس ستارہ وہ ستارہ میں ہی ہوں، کوئی اور نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ خود جبریل امین کے ولادت پیدائش سے ہزاروں کروڑوں سال پہلے نور محمدی کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور نور محمدی کا جب تک اس نے چاہا دیدار کیا، نور محمدی نے اس حسن ازلی کا دیدار کیا، پھر جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس نور محمدی ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ اب یہ حدیث پاک، اب یہاں ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ ابھی اس سے پہلے حدیث سماعت کیا آپ نے، اس حدیث پاک میں یہ ہے کہ حضرت آدم کی پیدائش سے 14,000 سال پہلے حضور نے فرمایا کہ میرا نور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں موجود تھا، میں نور کی شکل میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں موجود تھا، اور یہاں تو ذکر ہو رہا ہے کہ جبریل کی پیدائش سے کروڑوں سال پہلے میرا نور موجود تھا، حضور فرما رہے ہیں۔ تو جب جبریل کی پیدائش سے ولادت تخلیق سے پہلے حضور کا نور موجود تھا، ہزاروں سال پہلے، لاکھوں سال پہلے، تو خود حضرت آدم کی تخلیق اور حضرت آدم کی ولادت سے پہلے حضور کا نور کتنے سال پہلے ہوگا، یہاں تو 14 سال کا ذکر، وہاں یہ دونوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ اس کا جواب خود تھانوی صاحب نے دیا ہے. میں دوں گا تو شاید کچھ لوگ نہ مانیں, ہمارے مخالفین جو ہماری باتیں سن رہے ہوں گے, لیکن تھانوی صاحب نے خود جہاں حدیث نوری ذکر کی ہے, وہی حدیث نوری کو ذکر کرنے کے بعد یہ 14,000 سال والی حدیث بھی ذکر کی ہے, اس کے بعد کہا ہے یہاں جو 14,000 سال کا ذکر ہے یہاں کمی کی نفی ہے, زیادتی کی نفی نہیں ہے. لہذا اگر کسی کے سامنے ایسی حدیث آ جائے جس میں 14,000 سال سے زیادہ کا ذکر ہو تو وہ یہ نہ سمجھے کہ حدیثوں میں ٹکراؤ ہے, حدیثوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں کوئی ایسی بات چل رہی ہو جس میں 14,000 سال کا ذکر ہو تو حضور نے وہاں فرمایا ہو کہ تم 14,000 سال کی ذکر کر باقی بات کرتے ہو, 14,000 سال کا ذکر کرتے ہو, میری شان تو یہ ہے کہ میرا نور 14,000 سال پہلے بھی, آدم کی پیدائش سے 14,000 سال پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں موجود تھا. لہٰذا حدیثوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے, یہ خود تھانوی صاحب نے کہا. اب یہاں پر ہمارے مخالفین ایک حدیث پاک ترمذی شریف کی پیش کرتے ہیں. جب یہ حدیث پاک ہم پیش کرتے ہیں کہ دیکھو اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ حضور اول الخلق ہیں, ان کا اولیت کا درجہ حاصل ہے, ان سے پہلے اللہ نے کسی کو پیدا نہیں فرمایا, تو وہ لوگ جھٹ سے ایک حدیث پاک پیش کر دیتے ہیں ترمذی شریف کے حدیث پاک, کہتے دیکھو اس حدیث پاک میں اللہ نے حاکم ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ القلم, سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا. یہ حدیث پاک پوری نہیں ہے, یہ حدیث پاک کا ایک حصہ ہے, وہ صرف اس حصے کو بیان کرتے ہیں کہ دیکھو اول ما خلق اللہ القلم, سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا, یعنی وہ قلم کہ لوح محفوظ پہ جس کے ذریعے تقدیریں لکھی جاتی ہیں, اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا. لہذا ثابت ہوا کہ سب سے پہلی مخلوق قلم ہے, نور محمدی پہلی مخلوق نہیں ہے. اس کے کئی ایک جواب ہے. اس کا پہلا جواب تو یہ کہ یہ حدیث پاک پوری پڑھیں آپ, اس حدیث پاک کے آگے کیا ہے, آقا فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ القلم, اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا. اس کے بعد آگے یہ بھی ہے فقال له اكتب, تو اس سے فرمایا لکھو, اللہ نے قلم کو پیدا فرما کر کہا کہ لکھو, فقال ما اكتب, تو قلم نے کہا اے میرے خدا اے میرے پروردگار میں کیا لکھوں, تو اللہ نے فرمایا اكتب ما كان وما هو كائن الى ابد, تم لکھو جو کچھ ہو چکا جو کچھ قیامت تک ہمیشہ تک ہونے والا ہے, تم سب کچھ لکھ ڈالو, تقدیر بنا ڈالو اور لوح محفوظ میں سب کچھ لکھ لو. اس حدیث پاک میں غور فرمائے, آقا فرماتے ہیں جب اللہ نے قلم سے کہا کہ لکھ تو قلم نے کہا کہ میں کیا لکھوں, تو اللہ نے فرمایا تم جو کچھ ہو چکا وہ بھی لکھو اور جو ہونے والا ہے وہ بھی لکھو. تو اس سے معلوم ہوا کہ قلم کی تخلیق سے پہلے, قلم کو پیدا کرنے سے پہلے کوئی چیز تھی جس کا وجود ہوا تھا, کچھ چیز ہو, کوئی چیز ہو چکی تھی, کسی کی تخلیق ہو چکی تھی, تبھی تو اللہ تعالیٰ اس کو لکھنے کا حکم دے رہا ہے. اگر قلم کے وجود سے پہلے اللہ نے کسی چیز کو پیدا نہیں فرمایا تھا, قلم مخلوق اول تھی, قلم پہلی مخلوق تھا اللہ تعالیٰ کی, اور اس سے پہلے اللہ نے کچھ بھی پیدا نہیں فرمایا تھا, تو پھر اللہ تعالیٰ اسے یہ کیوں فرما رہا ہے کہ ماں کانا, جو کچھ ہو چکا وہ لکھو. تو اس سے پہلے اس سے معلوم ہو گیا کہ قلم کی تخلیق سے پہلے بھی کسی کی تخلیق ہو چکی ہے, اور حدیث نوری میں آیا ہے کہ قلم کی تخلیق سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرما دیا تھا, اس نور کے حصے کیے, ان حصوں میں سے ایک حصے سے نور کو قلم کو پیدا فرمایا ہے. پوری حدیث بیان کی جائے, آدھی حدیث بیان کر کے عوام کو دھوکہ نہ دیا جائے. لہذا حدیث پاک پوری طریقے سے ہے کہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم لکھو جو کچھ ہو چکا ہے. یہی سے ثابت ہوا کہ قلم کی تخلیق سے پہلے بھی کسی کی تخلیق ہو چکی تھی, اور وہ حضور صبر کائنات صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا نور تھا جس کی تخلیق ہو چکی تھی. اب اگر کوئی نہ مانے اور یہ کہے کہ نہیں قلم ہی کی تخلیق پہلے ہوئی ہے, تو اس کا ایک جواب اور بھی ہے. قرآن مقدس میں سورہ نون میں اللہ نے سورہ قلم میں فرمایا نون والقلم وما یسطرون, یہ بالکل ابتدائی آیت ہے کہ نون قسم ہے قلم کی اور اس تحریر کی جس کو فرشتے لکھتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں قلم کی قسم یاد فرمائی ہے کہ نون اور قلم ہے, قسم ہے قلم کی اور اس تحریر کی جس کو فرشتے لکھتے ہیں. اب یہاں پر امام جلال الدین سیوطی, جن کو ہمارے مخالفین بھی مانتے ہیں, جو نویں صدی ہجری کے بہت عظیم الشان مجدد ہیں, جن کو اعلیٰ حضرت امام سنت جلال الملت الدین کہا کرتے تھے, بہت عظیم الشان مجدد گزرے ہیں, تقریباً 500 کتابوں کے مصنف, زخیم کتابیں لکھی انہوں نے, وہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ نون اسم من اسماء محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نون حضور کے ناموں میں سے ایک نام ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا نون والقلم وما یسطرون, مراد حضور صبر کائنات ہی ہے، تاکہ دونوں حدیثوں میں مطابقت ہو جائے اور دونوں حدیثوں میں ٹکراؤ نہ رہ جائے. ٹکراؤ اس وقت ختم ہوگا جب قلم سے مراد حضور کی ذات گرامی ہوگی. تو ان تمام بحثوں کو سامنے رکھا جائے تو ایک نتیجہ سامنے ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ حضور صبر کائنات نور بھی ہیں، اول الخلق بھی ہیں. نور ہونے پر یہ حدیث میں نے پیش کر دی ہے. اب ہم اگر حضور کو نور کہتے ہیں تو یہ غیر مقلدین وہاں بڑے اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نور کیوں کہتے ہیں، بشر کو نور کیوں کہتے ہیں؟ تو ہم کہتے ہیں حدیث پاک کی روشنی میں کہتے ہیں، قرآن مقدس کی روشنی میں کہتے ہیں. قرآن مقدس میں خود فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یقیناً تحقیقاً تمہارے پاس ایک نور آ گیا، ایک روشن کتاب آ گئی. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں نور سے مراد حضور کی ذات گرامی ہے اور کتاب مبین سے مراد قرآن مقدس ہے. اور مفسرین میں صحابی رسول حضرت ابن عباس بھی ہیں. حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور، یعنی رسول، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نور سے مراد رسول گرامی کی ذات ذاتِ والا ہے، یعنی حضور صبر کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مقدس میں نور فرمایا گیا ہے. اور ہمارے بہت سے مفسرین نے، امام خازن نے، امام صابی نے، امام بیضاوی نے، امام نصفی نے، اور اسی طریقے سے بہت سے ہمارے مفسرین اس بات کی وضاحت کی ہے کہ نور سے یہاں مراد حضور صبر کائنات کی ذات گرامی ہے. اب اگر کوئی نہ مانے تو ہم اس کے جواب میں یہ کہیں گے کہ ہماری بات نہ مانو، اپنے پیشوا کی بات مانو. اس لیے کہ قاضی شوکانی نے بھی، جو غیر مقلدین کے بہت بڑے پیشوا مانے جاتے ہیں، انہوں نے بھی اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ نور سے مراد حضور صبر کائنات کی ذات گرامی ہے، یعنی حضور کو نور فرمایا گیا ہے. تو تمہارے پیشوا تو یہ کہہ رہے ہیں اور تم ہماری مخالفت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہو. تو بہرحال یہ ثابت ہوا حدیث پاک سے بھی، آیت مبارکہ سے بھی، کہ حضور نور ہے اور حضور اول خلق ہے اور کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ حضور کا صدقہ ہے. یہ چاند سورج حضور کا صدقہ ہے، یہ زمین و آسمان حضور کا صدقہ ہے، یہ جنت و دوزخ حضور کا صدقہ ہے. جو کچھ بھی ہے وہ سب حضور کے نور سے پیدا کیا گیا ہے. جو کچھ بھی ہے سب حضور کے نور سے اور حضور کے نور کو مادہ بنا کر ساری کائنات کو پیدا کیا گیا ہے. انہی حدیثوں کی روشنی میں ہم سب کے امام، امام اہل سنت مجدد دین ملت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اسی حدیث پاک کی روشنی میں فرمایا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ بعد میں کچھ گفتگو ہوگی اور اسی کے آگے بارہ بلو شریف میں جو پروگرام مسجد میں ہوتا ہے تشریف لائیے گا، کچھ اور باتیں ان شاء اللہ بیان کی جائے گی. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے رانا سماج فرمائیے. پہلا اعلان یہ ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی بارہ نومبر شریف مطابق 14 جنوری پر روز منگل مسجد منگو سبحانی میں بعد نماز فجر سے صبح 8 بجے تک حضور صبر کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نور مبارک کی زیارت کروائی جائے گی، تشریف لائیں. اور 8 بجے سے دن میں جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دول محبوب سبحانی سے نکلے گا اور اپنی تمام سابقہ شاہراہوں سے گزرتا ہوا نماز ظہر سے پہلے دول محبوب سبحانی کافی کے سامنے صلاۃ السلام پر اختتام پذیر ہوگا. یہاں تشریف لائیں اور جلوس میں چند باتوں کا خیال رکھیں. ہر سال اعلان کیا جاتا ہے، عمل نہیں کیا جاتا ہے کہ جلوس میں طرح طرح کے نعرے بازی کی جاتی ہے، ان کو بھی پڑھوائیں گے، ان کو بھی پڑھوائیں گے. اس طرح کے نعرے بازی ہلکے نہ کی جائے، وہ نعرے لگائے جائیں جن کا تعلق حضور کی عظمت سے ہو، حضور کی ولادت سے ہو، حضور کی تخلیق سے ہو، حضور کی پیدائش سے ہو. جو نعرے حضور کے ذات گرامی سے وابستہ ہیں ایسے ہی نعرے ہونے چاہیے. خود تو کلمہ پڑھنا آتا نہیں، دوسروں کیا پڑھوائیں گے؟ خود تو داڑھی صاف کروا لیں، دوسروں کلمہ کیا پڑھوائیں گے؟ آپ اپنی سیرت بدل لیں، لوگ خود کلمہ پڑھنے لگیں گے، کسی کو پڑھانے کی حاجت نہیں پیش آئے گی. صحابہ کرام نے اپنی سیرت سے کلمہ پڑھوایا ہے، اپنے کردار سے کلمہ پڑھوایا ہے. مسلمان آج بھی کردار بدل لیں اور حضور کی سیرت کے سانچے میں ڈھل جائیں تو خود لوگ کلمہ پڑھیں گے اور دامن اسلام سے وابستہ ہوں گے. نعرہ لگانے کی حاجت نہیں ہے. اور اسی طریقے سے ڈھول تاشے وغیرہ نہ لائیں اور پٹاخے وغیرہ نہ چھٹائیں. اس لیے کہ بلا تلقو بیدی کم للتحرکا، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو، بساط خود ہلاکت میں اپنے آپ مت پڑھو. ہلاکت میں پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، اس لیے آتش بازی حرام و ناجائز درست نہیں ہے، اس سے نقصان کا خطرہ ہے اور جس چیز میں نقصان کا خطرہ اس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے. لہٰذا شریعت پر عمل کریں، اپنی طبیعت پر عمل نہ کریں. جو لوگ پٹاخے چھٹاتے ہیں اور آتش بازی کرتے ہیں یہ محبت کا تقاضا، محبت کی علامت نہیں ہے. محبت کی علامت یہ ہے کہ آپ محبوب کی سیرت پر عمل کریں، محبوب کے اقوال پر عمل کریں، محبوب نے جن چیزوں سے منع فرما دی ان چیزوں سے دور رہیں. حضور نے منع فرمایا تو ان سے دور رہنا چاہیے، محبت کی علامت کبھی نہیں ہو سکتی. اور اس کا ڈی جے وغیرہ نہ بنا، ڈی جے بجتے ہیں اس میں کچھ ایسے نعتیں لگتے ہیں جن میں ذکر ہوتا ہے، جو میوزک نماز ذکر کہتے ہیں اس کو، اس میں لوگ تھڑکنے اور ڈانس کرنے لگتے ہیں، بالکل شریعت کے تقاضے کے خلاف ہے اور شریعت کے منشا کے خلاف ہے. نظم و ضبط برقرار رکھیں، موٹر سائیکل وغیرہ دلائیں، ان شاء اللہ امید ہے کہ آپ ان ہدایت پر عمل کریں گے. دوسرا اعلان یہ ہے کہ 10 ربیع الاول شریف مطابق 12 جنوری بروز اتوار با نماز مغرب جشن عید میلاد النبی کا انعقاد کیا جا رہا ہے. ایل بی ایس مار کرلا اندرا نگر نس کرلا گارڈن میں، جس میں مقرر خصوصی ہے علامہ مولانا محمد شمشاد صاحب قبلہ مصباحی تشکیلدار ہیں، جہاں مجھے خوشی سے 15 جنوری 2014 مطابق بروز بدھ با نماز مغرب جشن احمد رسول کانفرنس منعقد کی جا رہی پائپ روڈ کرلا میں، جس میں علامہ مولانا سید نورانی میاں صاحب قبلہ تشکیلدار ہیں. اور اسی طریقے سے 13 جنوری بروز پیر با نماز عشاء سنی غوثیہ مسجد نارائن نگر گھاٹ کوپر میں بھی ایک عظیم الشان میلاد مصطفیٰ منائی جا رہی ہے، جس میں حضرت علامہ مولانا مفتی شمشاہ صاحب قبلہ تشکیلدار ہیں. اور ایک اعلان یہ ہے کہ مانخرب میں ایک اہل سنت و جماعت کی مسجد زیر تعمیر ہے، جس کے لیے کثیر سرمایہ کی حاجت ہے. ٹرسٹی حضرات وہاں سے آئے ہوئے ہیں اور تحقیق کرنے بعد یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ آپ حضرات سے جو کچھ بھی ہو سکے ان کا تعاون فرمائیں، باہر رہیں گے جاتے جاتے کچھ نہ کچھ تعاون کرتے جائیں. شاکرہ بانو حاجی محمد اسلم خان اور عبداللہ صاحب اور اسی طرح بہت سے لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی. طالب علم کے والدہ بیمار سے دعا صحت کرنی ہے. ایک ہوتا سورہ فاتحہ، ایک ہوتا سورہ اخلاص. اول وقت میں کتاب پڑھ لیں اس پر دعا.
آپ ان کو پڑھیں اور ہو سکے تو چھپا کر اور تقسیم کریں، لوگوں تک پہنچائیں سنتیں پڑھیں.